بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، اندازہ جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی انقلاب کے علاقائی اور عالمی اثرات اور ایران اسلامی کی عالمی پوزیشن۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ایران کے عوام اپنے عظیم انقلاب کی 34ویں سالگرہ ایسی حالت میں منا رہے ہیں کہ اس انقلاب کے علاقائی اور عالمی اثرات اب پہلے سے زیادہ نمایاں ہو چکے ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 34 سال پہلے ایران میں آنے والے انقلاب نے نہ صرف یہ کہ ایران سے طاغوت اور سامراجی تسلط کا جنازہ نکال کے عوام کو آزادی، خود مختاری اور سربلندی عطا کی، بلکہ اس انقلاب کے بعد گزرنے والے عشروں کے دوران تمام تر مشکلات و مسائل اور عالمی سامراج کی جانب سے کھڑی کی جانے والی تمام رکاوٹوں کے باوجود اس انقلاب کی برکت سے ایرانی قوم نے جو ترقی اور پیش رفت کی، اس نے اس قوم کو دنیا کی تمام اقوام میں ممتاز پوزیشن عطا کی، اور آج اسلامی انقلاب مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی اسلامی بیداری کا ہی نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ میں آنے والی عوامی بیداری کا بھی سرچشمہ بن گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ گزشتہ 34 برسوں کے دوران ایران اسلامی کن رکاوٹوں سے گزرا ہے، تمام رکاوٹوں سے سربلندی کے ساتھ عبور کرنے میں کون سا محرک کار فرما رہا ہے، آج مختلف میدانوں میں ایران اسلامی کی عالمی پوزیشن کیا ہے، ایرانی عوام کے انقلاب کے عالمی اور علاقائی اثرات کیا ہیں، اور دنیا میں وجود میں آنے والی عوامی بیداری اور بالخصوص مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جاری اسلامی بیداری کی تحریک میں اسلامی انقلاب کے اثرات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سامراجی اور مغربی دنیا اس خطے کی اسلامی بیداری کو اسلامی بیداری کے بجائے بہار عرب کہنے پر کیوں مصر ہے، اور کیا بہار عرب کا نام دینے سے اس تحریک کے ایران کے اسلامی انقلاب سے متاثر ہونے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے تہران اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو، جو اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچنے والے ہیں اور لندن اسٹوڈیو سے اس مباحثے میں شرکت کریں گے۔ بر صغیر کے ممتاز دانشور قیصر امام صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی گئی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار نذیر حسین صاحب کو، لیکن پہلے اس تعلق سے ہماری یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
ایران میں 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب فتح سے ہمکنار ہوا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ملک میں اسلامی جمہوری نظام نافذ ہوا۔ ایران میں انقلاب کی کامیابی تحریک کا نقطہ اختتام نہیں، تغیرات اور تبدیلیوں کا سرآغاز ثابت ہوئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ملت ایران شاہی حکومت کے خاتمے اور جمہوری نظام کے قیام کے بعد گویا مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں گئی، بلکہ یہیں سے نیا مشن شروع ہوا جو تاحال جاری ہے۔ تبدیلیوں کی اس نئی لہر نے ملک کے ہر شعبے کو متاثر کیا اور علاقے اور دنیا کی سطح پر ایران ایک نئی شکل میں ظاہر ہوا۔ ہمیشہ مغربی بلاک کا حصہ سمجھے جانے والے اور امریکہ کی علاقائی و بین الاقوامی پالیسیوں کے تناظر میں کام کرنے والے ایران نے انقلاب کے بعد سے آزادانہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین کے سلسلے میں ایران کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی آئی، جس نے اس مسئلے میں صرف ایران کی پوزیشن نہیں بدلی بلکہ مسئلے فلسطین کو ایک نئی نہج دے دی۔ اسرائیل جو عرب ممالک سے ساز باز کر کے مطمئن ہو گیا تھا، اب خود کو نئی مشکل اور بحران میں گرفتار ہوتا محسوس کرنے لگا۔ ایران کے اسی نئے کردار اور نئی پوزیشن کا ہی نتیجہ ہے کہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے اسرائیل کو سن 2000 میں جنوبی لبنان کے علاقوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد 33 روزہ جنگ لبنان میں اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر 22 روزہ جنگ غزہ میں اسے حماس کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی۔ سن 2012 کی 8 روزہ جنگ غزہ میں تو اسرائیل کی وہ درگت ہوئی کہ اسے حماس کی شرطوں پر جنگ بندی کرنی پڑی، جو غاصب صہیونی حکومت کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے علاقے کے ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پر بھی اپنی فعالیت میں اضافہ کیا، اور اس کے اثرات ایشیا سے آگے بڑھ کر افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بھی نظر آنے لگے۔ ایران کا اسلامی انقلاب صرف ایک واقعہ نہیں رہا، بلکہ واقعات و تغیرات کا سرچشمہ ثابت ہوا۔ اسی سرچشمے سے بیداری کی لہر نکلی، جس نے اسلامی ملکوں میں اسلامی بیداری اور مغرب کے اندر بھی عوامی بیداری پھیلائی۔ اسلامی بیداری کی نئی لہر تیونس میں ایک نوجوان محمد بوعزیزی کی خود سوزی سے شروع ہوئی، جو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے بیشتر عرب ملکوں میں پھیل گئی۔ اس لہر نے جتنی گہری تبدیلیاں پیدا کر دیں، ان کے صرف ایک حصے کو عمل میں لانے کے لیے عام حالات میں برسوں کا وقت درکار تھا، لیکن بیداری کی لہر نے چند ہفتوں کی مدت میں یہ کرشمہ انجام دے دیا۔ مغربی طاقتوں اور خاص طور پر مغربی میڈیا نے اسے دو وقت کی روٹی کے لیے انجام پانے والی بغاوت کا نام دینے اور اسلامی بیداری کا عنوان اس سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی۔ سامراجی کے نتائج و ثمرات پہلے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر دیکھنے کو مل چکے ہیں، لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ یہی تجربہ دیگر ممالک میں دہرایا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران سے اٹھنے والی اسلامی بیداری کی لہر اسلامی ملکوں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے مغربی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 99% عوام کی تحریک کی شکل میں یہ لہر مغربی ملکوں میں بھی پھیل گئی۔ یہ بیداری کی ایسی لہر ہے جس کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مغربی حکومتیں اسے وقتی طور پر کچل دینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اسے مٹا نہیں سکتی۔ اور جس دن مغربی ملکوں کے عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کی مشکلات اور سختیوں کی وجہ غاصب صہیونی حکومت اور اس حکومت کی حمایت میں مغربی حکومتوں کے ذریعے بنائی جانے والی پالیسیاں ہیں، اس دن مغربی عوام کا رد عمل کچھ اور ہی ہوگا۔ ان حقائق کے مد نظر انقلاب کو برآمد کرنے والے نظریے کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام خمینی کی قیادت میں کامیاب ہونے والا انقلاب ایران کی سرحدوں میں محدود نہیں رہا، بلکہ خاص انداز سے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔
جی ناظرین، ایران کی قوم اپنے عظیم انقلاب کی 34ویں سالگرہ منا رہی ہے، اور 34ویں سالگرہ اسلامی انقلاب کی ایسی حالت میں منائی جا رہی ہے کہ آج اس انقلاب کے مخالفین، اس کے دوست اور دشمن سبھی کو اس کے استحکام اور اس کے دوام کا بھی اعتراف ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ صرف خطے میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو عوامی بیداری پائی جاتی ہے، اس میں کسی نہ کسی شکل میں ایران کے اسلامی انقلاب کا اثر موجود ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو، جو تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا رابطہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہوگا، جہاں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار نذیر حسین صاحب موجود ہیں، اور قیصر امام صاحب لندن اسٹوڈیو میں۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں احمد مصطفیٰ زیدی صاحب سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ زیدی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج مختلف میدانوں میں ایران کی عالمی حیثیت اور اس کی عالمی پوزیشن کیا ہے؟
دیکھیے، انقلاب اسلامی سے پہلے ایران کی پوزیشن ایک پٹھو ملک کی تھی،
جی،
اور جیسے آج کل بھی بہت ساری حکومتیں ہیں،
جی،
ان میں بظاہر ترقی بھی تھی شاید،
جی،
لیکن صحیح معنوں میں نہ کوئی ترقی ہو پائی تھی یہاں پر نہ کچھ۔ تو اس کے بعد جو انقلاب جب آیا، تو پہلے شروع میں جیسے لوگوں نے اس کو ظاہر ہے کہ بہت ہی گھٹانے کی کوشش کی، اس کے زور کو، پہلے خود شاہ کی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو شاید بس چند دن کا ایک وہ ابال ہے،
جی،
اور اس کو ہم مختلف طریقے سے دبا کے ختم کر دیں گے، وہ نہیں ہو پایا. اس کے بعد انقلاب کامیاب ہوا الحمدللہ، اور اس کے بعد ایران نے جو یعنی پیش رفت اور ترقی کا جو پروگرام سامنے یہ لوگ لائے، اس سے یہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بہت ہی خوف زدہ ہوئیں. انہوں نے ایک جنگ بھی مسلط کی، اس کے بعد 8 سال یہ جنگ چلی، لیکن پھر اب ساری دنیا نے دیکھا کہ کامیابی ایران کو ہوئی. اور اس وقت جو ایران کے اندر جو استحکام ہے، سیاسی جمہوری حیثیت سے جو استحکام حاصل ہے یہاں پر، وہ غالباً خطے کے کسی ملک میں مشکل سے ملے گا
جی.
اور اس کی وجہ سے ایران کا ایک ریپوٹیشن جو ہے وہ ہر جگہ ہے، وہ خواہ اسلامی ممالک ہوں، مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، یا عالمی سطح پر یورپ، حتیٰ کہ لاطینی امریکہ، ان سب جگہ پر اس کے اثرات پہنچ چکے ہیں. اور اس وقت ایک مضبوط حکومت کے طور پر ایران کو سب مانتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار نذیر حسین صاحب موجود ہیں. نذیر حسین صاحب، السلام علیکم.
جی شرافت صاحب، السلام علیکم.
جناب، ایران کی عالمی حیثیت کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ایران آج کس پوزیشن میں ہے؟
شرافت صاحب، سب سے پہلے آپ کے ٹی وی کے حوالے سے میں ایرانی قوم کو اور ایرانی لیڈرشپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ 34 سالوں میں انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ہے طاغوت کا اور استبداد کا، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اور 30 سال سے، جیسے بتایا گیا اسٹوڈیو میں بھی، مختلف ذرائع سے ایرانی حکومت پہ، ایرانی عوام پہ اور ایرانی قوم پہ ظلم کیے جاتے رہے، لیکن اسلامی انقلاب نے گزشتہ 34 سالوں میں یہ بھرپور انداز میں سامنے باور کر دیا کہ انقلاب قائم ہے اور قائم و دائم رہے گا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب 1979 میں جب اسلامی انقلاب آیا، اس وقت دنیا میں دو طاقتیں تھیں جن کو مشرق اور مغرب کہتے تھے، یعنی روس اور امریکہ کہا جاتا تھا. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جب انقلاب اسلامی آیا تو اس نے جو نعرہ لگایا وہ بڑا عجیب تھا. وہ نعرہ تھا لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ جمہوریہ. اور ہم اپنی الفاظ میں، سیاسی الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ دنیا میں جو دو آرڈر تھے اس وقت، ایک ویسٹرن اورینٹیڈ امریکن لیڈ آرڈر تھا اور دوسرا ایسٹرن اورینٹیڈ سوویت آرڈر تھا، اس کو دونوں کو رد کیا اور ایک نیا آرڈر متعارف کرایا جس کا نام تھا اسلامی آرڈر. یہ جو سٹیٹس کو تھا اس کے خلاف تھا. اور یہ سٹیٹس کو جو تھا، نہ صرف یہ کہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، بلکہ جو وہاں کی حکومتیں تھیں، خلیج کی حکومتیں تھیں، اسلامی مالک تھے، اور جو ان لوگوں کے پس پناہی پہ حکومت کر رہے تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا دھچکا تھا. اسی لیے اسلامی انقلاب ایران کو ہر طرح سے دھچکا پہنچانے کی کوشش کی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 30 سالوں سے زائد ایرانی قوم نے، ایرانی لیڈرشپ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ یک جان دو غالب ہو کر نہ صرف یہ کہ ایرانی حکومت کو، ایرانی انقلاب کو آگے لے جائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ دنیا میں ایک جسٹ آرڈر کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے ہمارے ساتھی نے یہ کہا کہ ایرانی انقلاب اور ایرانی حکومت کے اثرات صرف مسلم ممالک تک قائم نہیں رہے، بلکہ آج یہ دیکھیے کہ اس وقت امریکہ کے کورٹ یارڈ میں، لاطینی امریکہ میں، 3 ممالک ایسے ہیں جو ایران کا ساتھ دیے ہوئے ہیں اور امریکہ کے خلاف ہیں. آپ مشرق وسطی میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ ایشیا میں چلے جائیں، اس وقت ایران کی ایک حیثیت ہے. اور ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ گزشتہ 7 سالوں میں، 8 سالوں میں جس قدر اکنامک سینکشنز ایران پہ لگائی جا چکی ہیں، اس کے باوجود ایران نے جو ترقی کی ہے سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، اور حال ہی جو ابھی انہوں نے اپنا ایک نیا ایئر کرافٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کے لیے میں پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ. اور لندن اسٹوڈیو میں بر صغیر کے ممتاز دانشور قیصر امام صاحب موجود ہیں. قیصر امام صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب، ایران کی موجودہ پوزیشن آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کس چیز کی مرہون منت ہے؟
ایران کی سب سے زیادہ اہمیت جو میں سمجھتا ہوں انقلاب کے بعد جو پیدا ہوئی ہے وہ ایران میں صحیح معنوں میں جمہوریت کا قیام ہے. انقلاب کے اولین دنوں میں جب یکے بعد دیگرے ایران کے صدور کو چینج کرنا پڑا, تبدیل کرنا پڑا, تو اس کے لیے جو پروسیس اختیار کیا گیا وہ قطعی طور پر صرف اور صرف جمہوری پروسیس تھا. اور آج ایران واحد مملکت ہے اس پورے مڈل ایسٹ میں جو صحیح معنوں میں جمہوری اقدار کی حامل ہے, اور کوئی بھی مڈل ایسٹ میں ایسی مملکت, اسلامی مملکت نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں حکمران ہیں. سو میرے خیال میں سب سے اہم جو پوزیشن ہے ایران کی انقلاب کے بعد جو واضح ہوئی ہے وہ وہاں کی جمہوریت ہے, وہاں کا جمہوری نظام ہے, اور یہ وہ نظام ہے جس سے سب سے زیادہ مغربی ممالک خائف ہیں, اس لیے کہ مغربی ممالک جو خود جمہوریت کے بہت بڑے داعی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان ملکوں میں جمہوریت آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان ملکوں کے ساتھ جو خفیہ ملاقاتوں میں معاہدے کرتے ہیں, سودے کرتے ہیں, وہ نہیں ہو سکیں گے. جس طرح سے ایران کے ساتھ اب وہ سودے بازی نہیں ہو سکتی جو شاہ ایران کے زمانے میں ہوا کرتی تھی جب ایک اشرافیہ وہاں قائم تھی ترقی کے نام پر, اور صرف اسی کے ساتھ وہ سارے سودے ہو جاتے تھے. اب وہ بات نہیں رہی, اب سب کچھ کھل کر سامنے آتا ہے, اور یہ بات جو ہے یہ مغربی ممالک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک بہت سی سینکشنز ایران کے خلاف لگاتے ہیں, حالانکہ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ سینکشن بظاہر تو ایران کے خلاف ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ سینکشن جاپان کے خلاف ہیں, بھارت کے خلاف ہیں, دنیا کے ان ممالک کے خلاف ہیں جن کو تیل کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب قسم کی سینکشنز ہیں کہ بظاہر ایران کو سزا دی جا رہی ہے لیکن سزا وہ خود اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ پوزیشن جو ہے جمہوری حوالے سے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف مغربی ممالک خائف ہیں بلکہ مشرق وسطی کی وہ مملکتیں جہاں واحد حکمران ہیں, آمر مطلق ہیں یا بادشاہ ہیں ریاستوں کے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت زیادہ خائف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جمہوریت کی جو فضا ہے یہ آگے بڑھ گئی, یہ ہوا آگے نکل چکی, تو پھر ان کی اپنی مملکتیں, ان کی اپنی آمرانہ طاقتیں جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے, ٹیونس میں ہوا, لیبیا میں ہوا, اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایران کے انقلاب کی بدولت ہے جس نے ایران کو سب سے بڑا تحفہ جمہوریت کی شکل میں دیا ہے, جس کی وجہ سے ایران ترقی بھی کر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ایران نے خلابازی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے, اور اب آئندہ چند روز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ڈرون کے بارے میں جو نئے تجربات کیے جا رہے ہیں وہ چیز سامنے آئے گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ انقلاب کی بدولت ہیں. ترقی کے نام پر جو اشرافیہ پہلے شاہ ایران کے زمانے میں قائم کی جا رہی تھی اس کی نقلیں اب آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ میں بھی موجود ہیں. وہی حالت ہے مڈل ایسٹ میں جو ساوک نے قائم کر رکھی تھی, وہی حالت ہے جو وہاں لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا, لوگوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے, اور وہی لہر اب ایران کی وجہ سے ان ملکوں میں بھی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جمہوریت جب اس کی روشنی مڈل ایسٹ میں دوسرے ممالک میں پھیلے گی اور وہ منور ہو جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں لوگوں کی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی اور وہ انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے.
بہت بہت شکریہ زیدی صاحب. ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد یہاں کا نظام زندگی بدل گیا, نظام حکومت ایک بالکل منفرد قسم کا برسر اقتدار آیا. اس نظام کو ناکام بنانے کے لیے, اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے, اور ایران کی ترقی اور پیشرفت کو روکنے کے لیے گزشتہ 34 برسوں کے دوران سامراجی طاقتوں نے انواع و اقسام کے اقدامات کیے، پابندیاں لگائیں، رکاوٹیں ڈالیں، لیکن ان تمام رکاوٹوں سے عبور کر کے آج ایرانی قوم نے اپنی ایک نمایاں اور ممتاز پوزیشن بنا لی ہے۔ آپ کے خیال میں بنیادی ترین عامل جو اس قوم کی پیشرفت اور ترقی میں کار فرما رہا ہے وہ کیا تھا؟
دیکھیے، بنیادی ترین جب آپ کہیں گے تو وہ یقیناً یہ تھا کہ ایک ڈائنامک لیڈرشپ ایران کو ملی شروع سے امام خمینی کی صورت میں، اور عوام جو ہیں وہ بھی چونکہ اس پرانے شاہی نظام سے عاجز آ چکے تھے تو انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور ظاہر ہے کہ یہاں کی پوری سوسائٹی میں اسلام جو ہے وہ رچا بسا ہوا تھا، جس کو وہ لوگ توڑنے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے مختلف طریقوں سے، جیسا کہ دوسرے ممالک میں بھی ان لوگوں نے کیا ہے۔ بہت سارے نظریات دیے گئے کہ صاحب مثلا مذہب جو ہے وہ سیاست سے الگ ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ یہاں بھی تھیں، اور عوام ان کے یقیناً خلاف تھے۔ تو چونکہ عوام بھی بھرپور طریقے پر اس نظام کے حامی تھے، جو امام خمینی نے وہ جو چیز پیش کی، اور پھر وہ جو کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو اپنے سولوشنز وہ لائے سامنے، اور جو فیصلے کیے بر وقت مختلف، وہ بہت ہی ڈائنامک تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھے، اور یعنی میں بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالباً پچھلی صدی کے سب سے بڑی ڈائنامک شخصیت کو اگر آپ لے آئیں تو امام خمینی اگر ان سب میں ٹاپ پر نہیں تھے تو یقیناً پہلے دو تین لوگوں میں تو ان کا نام ضرور لیا جائے گا۔ اور لیکن یہ کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہی سب سے بڑی شخصیت ہے پچھلی صدی کے سیاسی عناصر میں، اس لیے کہ انہوں نے ایک پورے نظام کو نہ صرف اپنے ملک میں بدلا بلکہ ساری دنیا میں اس کے اثرات پھیلے۔ اب آپ دیکھیے، کہیں بھی کسی ملک میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے، ایک حکومت کا کوئی ایک آدمی، اس کا تختہ کسی صورت سے الٹ دیا جاتا ہے یا وہ مار دیا جاتا ہے، نظام جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہی کوشش انہوں نے کی، کتنی سازشیں ہوئیں، کتنی کہنا چاہیے کہ ٹیررزم کے واقعات یہاں پیش آئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ پورا نظام اپنی جگہ مستحکم کھڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ عوام ساتھ میں تھے، اور جو لیڈرشپ ہے امام خمینی کی اور اس کے بعد امام خامنہ ای کی، وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ نظام اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسی ترقی ہے، علم کا میدان ہے، علم پر بڑا زور دیا تھا امام خمینی نے آتے ہی کہ اس کے میدان، اس میں ترقی کی جائے، اور یقیناً جو قوم جو ہے علم کے میدان میں آگے بڑھتی ہے، یعنی 35% شاہ کے دور میں جو ہے وہ ریٹ آف لٹریسی تھا، وہ اب بڑھ کے 95% سے زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی لیے جو آپ سائنسی ترقی دیکھ رہے ہیں، جو اور دوسری ترقیاں دیکھ رہے ہیں، وہ ان تمام وہ سینکشنز کے باوجود، یعنی بدترین اور کہنا چاہیے کہ محکم ترین جو سینکشنز لگائے جا سکتے ہیں وہ لگائے گئے، لیکن یہ کہ خود ان کا نظام جو ہے وہ اس وقت اقتصادی وہ درہم برہم ہو رہا ہے، ایران جو ہے وہ الحمدللہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔
جی، بہت بہت شکریہ نذیر حسین صاحب۔ جناب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایران کی ترقی اور پیشرفت کا اعتراف تو کرتے ہیں مگر یہ ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ترقی اور پیشرفت اسلامی انقلاب کا ثمرہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 20ویں صدی کا دوسرا نصف عام ترقی کا دور تھا، اسلامی انقلاب نہ آتا تو بھی ایران ترقی کرتا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ دیکھیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، کیونکہ مغربی دنیا میں اس وقت ریسیشن آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ جو ان کے نزدیک گلوبل اکنامک ریسیشن ہے، یورپین یونین میں ایک یورو زون کرائسس ہے، اس کے علاوہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ وال اسٹریٹ ایک موومنٹ چل پڑی ہے پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، तो एक तरफ ये कहना कि जी ये सम्राट जो हैं, ईरान के सम्राट जो हैं, ये तो इसी ज़माने की बदौलत है और इसकी वजह से नहीं हुए, इस्लामी इनकलाब ईरान की वजह से नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को शायद वो आईना नहीं देखना चाह रहे जो उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो मिसालें आपके सामने पेश की हैं वो उसकी मिसाल हैं कि जैसे एक मुल्क जो है वो किसी निज़ाम के तहत जब तरक्की करेगा तो उस वक्त उसका क्या असर होगा, और निज़ाम के बगैर अगर तरक्की करेगा तो उसका क्या असर होगा। अभी जैसे आपके प्रोग्राम में ये पहले भी कहा जा चुका कि जब शाह ईरान मौजूद थे तो वहाँ पहलवी फाउंडेशन थी, एक सारी की सारी दौलत जो है वो पहलवी फाउंडेशन के पास थी, और इस वक्त आप देखें कि ईरान की जो तरक्की है उसके जो असरात हैं वो देहात में, वो कस्बों में, वो शहरों में, वो हर जगह मौजूद हैं और मालूम किए जा चुके हैं। देखें अभी एक और बात भी की गई, सैंक्शंस हुई, गुज़िश्ता 8 सालों से सैंक्शंस हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो दुनिया के हर मुकाम पे, दुनिया के हर शोबे में तरक्की कर रहा है, और ये नहीं कि वो सिर्फ अपने इस्लामी मालिक में, देखें रूस का उसके साथ ताल्लुकात देखें, चाइना के उसके साथ ताल्लुकात देखें, जो लातिनी अमेरिका के ममालिक हैं उसके उनके साथ ताल्लुकात देखें, तो लिहाजा जो ईरानी तरक्की है, इकोनॉमिक जो तरक्की है या इसके अलावा जो साइंसी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की है, वो असरात वो सम्राट जो हैं वहाँ की बेलोस और पुरखलूस क़यादत के हैं जिन्होंने ईरानी पूरी कौम को एक जेल की तरह इकट्ठा करके और आइंदा के लिए तैयार किया हुआ है। यहाँ एक और बात बड़ी अहम है कि देखिए दुनिया में हर जगह यह कहा जाता है कि जी आप अगर अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे, अंग्रेज़ी के नाम से आप ये कर लेंगे। दुनिया की मेरा ख्याल दूसरी कौम है ईरान, एक चाइनीज़ हैं जिनका पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो सारे का सारा उनकी अपनी लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में है, और इसके बावजूद वो तरक्की के वो मराहल तय कर चुके हैं या कर रहे हैं जो बाकी ममालिक शायद अभी तक नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लामी इनकलाब ईरान ने ईरान की कौम को, ईरान की हुकूमत को और पूरी ईरानी ममलिकत को तब्दील नहीं किया। यहाँ वही बात आ जाती है कि अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ वेस्टर्न निज़ाम हुकूमत से ही, सिर्फ वेस्टर्न ओरिएंटेशन से ही आप चीज़ें तब्दील कर सकते हैं तो ये बात बड़ी गलत है। आखिरी इस उम्र में एक बहुत बात करना चाहूँगा कि ईरानी इनकलाब ने जो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है वो ये है कि बावजूद जंग के, बावजूद सैंक्शंस के, बावजूद इंटरनल प्रॉब्लम्स के, ईरान में हर 4 साल बाद एक हुकूमत आती रही है। ईरानी इनकलाब, ईरानी कौम ने हमेशा बढ़ चढ़ के जो है वोट का इस्तेमाल किया है और वहाँ जमहूरियत को पनपा है, मौका दिया है, इस्तेहकाम किया है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग है या जिसको हम इस्लामी बेदारी की मूवमेंट कह रहे हैं वो ईरानी इनकलाब का एक बहुत बड़ा समर है जिसको आज दुनिया 30 साल बाद वजूद होता हुआ, वकू पजीर होता हुआ देख रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर रहमान साहब, जनाब मगरिब ईरान में मगरिब से वाबस्ता शाही निज़ाम था जो 34 साल पहले इस्लामी इनकलाब के नतीजे में ख़त्म हुआ। ईरान के पड़ोस में दीगर मुल्कों में भी वाबस्ता शाही निज़ाम था जो आज भी बाकी है। ये सारे अरब ममालिक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, उर्दून, मुत्तहिदा अरब इमारात में शामिल रियासतें, इन मुल्कों में आज भी शाही निज़ाम है और इनको मगरिब की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ईरान की तरक्की से इनमें से किस मुल्क की तरक्की का मुआजना किया जा सकता है?
मैं समझता हूं कि ईरान की तरक्की का मुआजना किसी भी ऐसे मुल्क से करना जहां आमराना या शाहाना हुकूमतें कायम हैं, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एक मजका खेज सी बात है। मेरे ख्याल में ईरान की तरक्की जो है, देखें पहले आप ये जरा गौर फरमाएं कि शाह के जमाने में भी तरक्की का एक एक अंदाज था, लेकिन उसका मकसद क्या था? उसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया, अशराफिया की एक नई क्लास पैदा की जा रही थी जो मुल्क के तमाम वसाइल पर मालिक और मुख्तार बन जाती थी, और उससे अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचता था, उससे सिर्फ अशराफिया को एक तरह का जबरदस्त फायदा पहुंचता था। ये वही तरीकेकार था जो आजकल इन मगरब जो रियासतें हैं मिडिल ईस्ट की, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस क्लास है जिसको सारी दौलत जिसको नसीब है, सारी तरक्की की और उन्हीं के लिए वो राहें सामने हैं, और आम लोग जो हैं वो उससे कतई तौर पर महरूम हैं। लेकिन ईरान की तरक्की जो है, जो इंकलाब के बाद हुई है, उसकी सबसे अहम जो उसका पहलू है वो ये है कि वो किसी खास अशराफिया के लिए, किसी खास खानदान के लिए वो तरक्की नहीं है, वो दौलत सारी जो है वो ईरान के अवाम की है, और उससे ईरान के अवाम जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बात है, और कतन ये समझना कि मगरबी जितनी भी दूसरी आमराना रियासतें हैं मिडल ईस्ट में, उनमें अगर कोई तरक्की हुई है, मुझे तो कोई ऐसी तरक्की नजर नहीं आती, इसमें कोई शुबा नहीं। एक दो रियासतें हैं, मिसाल के तौर पर आप दुबई की मिसाल दे सकते हैं, जिसमें मगरबी अंदाज की तरक्की के कुछ आसार नजर आते हैं, लेकिन उसमें जो तसन्नो है वो साफ नजर आता है। वो दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो वहां विराजमान हैं, वहां के अवाम जो हैं उनको उससे क्या मिला, उनकी अवाम की हैसियत क्या है, उनकी कोई सियासत में, कोई उनकी हुक्मरानी में उनकी कोई से नहीं है, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती, वहां सियासत नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिरे से वजूद ही नहीं रखती। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स ईरान में जो कुछ हो रहा है वो अवाम के लिए हो रहा है, अवाम खुद कर रहे हैं, और उसका मकसद जो है वो तमाम अवाम की तरक्की है, वो किसी मखसूस अशराफिया की तरक्की नहीं है। सो मेरे ख्याल में ये मवाजना करना कि ईरान की तरक्की और दूसरी आमराना रियासतों की तरक्की में क्या फर्क है, ये बात तो बिल्कुल सामने है, साफ जाहिर है, इसमें तो कोई और इस किस्म की बात जो है वो मवाजना हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल में।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। मुत्तहदा अरब इमारात और इसमें शामिल बाज रियासतों के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी तरक्की की है, जैसे दुबई का नाम खास तौर पर लेते हैं, तो अब सबसे पहली बात तो है कि उनकी तरक्की की हकीकत क्या है, और क्या उनकी तरक्की ईरान की तरक्की से काबिल मुआजना है?
हरगिज नहीं। देखिए, यहाँ जो मिडल ईस्ट के ये सारे ममालिक हैं, ये तेल खूसन जो तेल के पैदा करने वाले ममालिक हैं, इनमें तरक्की बज़ाहिर तो आप देखिए साहब, बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें बनी हैं, बहुत ही उम्दा सड़कें हैं, और पैसे की भी शायद रेल पेल है, और क्या नाम है, आप ख़रीदारी के लिए कोई भी चीज़ जाएं तो वो आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। लेकिन क्या ये वाकई ये तरक्की है? यानी कल को अगर कोई एक छोटा सा हादसा हो जाए इन मुल्कों में कहीं भी, और ये जो बाहर के ममालिक के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ से उठ के चले जाएं, तो इनका हश्र क्या होगा? क्या यहाँ के लोकल पब्लिक जो कि जिनकी तादाद बाज़ जगहों पर बहुत ही कम है, क्या वो उसी तरीके से उसको जारी और सारी रख सकेंगे? हरगिज़ नहीं। वहाँ तो तरक्की जो है वो दूसरों के मरहूने मिन्नत है, यूरोप के लोग हैं, वो अंग्रेज़ हैं, उसमें बहुत बड़ी उनकी तादाद है, वो लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये यही लोग चला रहे हैं सारे, इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्हीं की बुनियाद पर चल रहा है। तो ये तो तरक्की हुई नहीं। अब आवाम का क्या फ़ायदा? आवाम को साहब उनको खाने पीने को मिल रहा है, वो लोग अपना ठीक हैं, बहरहाल वो चूँकि छोटी सी जमीयत है उनकी, तो शायद लोग खुश भी होंगे उस तरीके से। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो हुआ क्या है, सारी दौलत इनकी घूम फिर के वहीं मगरब में जा रही है, तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो यहाँ के खुद अवाम जो हैं वो शामिल हैं इस तरक्की में, उनको उसके समरात भी मिल रहे हैं, और जो जो साइंसी और दूसरी टेक्नोलॉजिकल जो तरक्कियां यहाँ पर हो रही हैं वो न सिर्फ ये कि ईरान को फ़ायदा पहुँचाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि आइंदा चल के दूसरे इस्लामी ममालिक और दूसरे ममालिक जो कमज़ोर ममालिक हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लातिन अमरीका के ममालिक, और ये चीज़ जो है इन लोगों को बहुत बुरी तरह से खटक रही है। तो इसलिए बहरहाल कंपैरिजन तो देखिए किसी सूरत से किया ही नहीं जा सकता, ईरान की तरक्की और वहाँ की, तो वहाँ तो मैं उसको तरक्की ही नहीं समझता, वो तरक्की तो नहीं है, वो बस उसको अगर आप बड़े आमियाना अल्फाज में कहें तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला मसला है वहाँ पर, और इसके अलावा कुछ नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब। اب آتے ہیں اسلامی انقلاب کے عالمی اثرات کی جانب. آج عالمی سطح پر ایران کے اسلامی انقلاب کے اثرات کیا ہیں؟
دیکھیں شرافت صاحب، آج سے کوئی 20 سال پہلے رینڈ کارپوریشن نے ایک سٹڈی کی تھی جس میں دنیا بھر کے جو مختلف اکیڈمکس تھے ان کو جمع کیا گیا تھا، اور ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی 3 دن، اور اس کے بعد اس کی کتاب کی شکل میں وہ سامنے آئی تھی، اور اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ یہی تجزیہ کیا گیا تھا، 3 دن مسلسل تجزیہ ہوتا رہا ہے کہ دنیا میں جو انقلاب اسلامی ایران کے ان کے اثرات کیا ہیں، اور ان اثرات میں جو ہیں وہ اثرات صرف سیاسی نوعیت کے نہیں تھے، وہ اثرات معاشی نوعیت کے تھے، معاشرتی نوعیت کے تھے، سماجی نوعیت کے تھے، ہر نوعیت کے اثرات جو ہیں وہ معلوم کیے گئے تھے. دیکھیے میں پھر عرض یہ کروں گا کہ ایران کے انقلاب کے جو اثرات تھے ان کو 30 سال تک بند کیے رکھا گیا، یہ بات آپ بالکل جانیے. پہلے ایران عراق وار ہوتی رہی، پھر اس کے بعد ایران کو ڈومیسٹکلی انوالو کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اس پہ طرح طرح کی سینکشن لگا دی گئیں. لہٰذا آج 30 سال بعد جب ویسٹ جو ہے، امریکہ جو ہے، یورپ جو ہے، وہ اپنے چنگل میں خود پھنس چکا ہے، تو اب ایرانی انقلاب کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے مشرق وسطی میں نظر آئے ہیں، جہاں اسلامی بیداری کی مومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، پورا مشرق وسطی جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. دوسرا، جو دنیا کا معاشی نظام ہے وہ کھوکھلے پن کا شکار ہو چکا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت کرنسی وار ہو رہی ہے، ڈالر کی اور یورو کی ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کو مغربی دنیا سمجھ نہیں رہی، جس کو مغربی دنیا باور نہیں کر پا رہی، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ایران کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. دیکھیں ایران نے سب سے پہلے ڈالر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یورو کو استعمال کیا تھا، اور یہ بہت بڑی طاقت تھی، اور اس کا اثرات جب ہوئے تو اس کے بعد ایک یورو زون کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایرانی انقلاب نے دنیا میں ایک سوشل سیٹ اپ کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور سوشل سیٹ اپ بہت حد تک چینج ہوا ہے. پردے کا نظام، حجاب کا نظام، اس وقت فرانس میں، یورپ میں حجاب کو ایک معنی خیز انداز میں لیا جا رہا ہے، لیکن مسلم ممالک نے، مسلم خواتین نے، مسلم معاشرے نے جس طرح انقلابی اسلامی ایران کی اس معاشرتی پہلو کو استعمال اجاگر کیا ہے، وہ ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں جو مینرڈس ہیں، یعنی جو مسجدوں کی جو مینار ہیں، ان پہ پابندی لگ گئی ہے، اذان پہ پابندی لگ گئی ہے، باقی ایسی چیزیں ہیں جن پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. لہٰذا اس وقت ایرانی انقلاب کے ثمرات 30 سال بعد جب سامنے آ رہے ہیں تو وہ کسی ایک میدان میں نہیں ہیں، وہ ہر جگہ پہ. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ ایرانی انقلاب نے جو اسلامی نظام کو متعارف کروایا ہے، جو اسلامی نظام کو ایک استحکام بخشا ہے، اور جو اسلامی نظام کے تحت انہوں نے ایک جمہوریت کو نیا روشنی دی ہے، وہ اس وقت ایک بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں اس وقت آپ کسی بھی اگر 57 اسلامی ممالک میں سے ہر طرح کی جمہوریت قائم ہے، لیکن خود آپ یہ دیکھیں گلف میں دیکھ لیں، عرب شیخ ڈمز میں دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، انفارچونیٹلی وہاں وہ نظام قائم نہیں ہے. اور اس میں آخری بات یہ کہوں گا، دبئی اس وقت بینکرپٹڈ اسٹیٹ ہے، دبئی کی اکانومی ٹوٹل ببل اپ تھی، لہٰذا اس کو ایران کے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل غلط ہے. اس وقت دبئی کی ساری اکانومی جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ نے خرید لی ہوئی ہے. لہٰذا جب آپ ایک تقابل کرتے ہیں تو اس میں دیکھ لیا کریں کہ حقیقت کیا ہے. دبئی کی 75% جو آبادی ہے وہاں کی لوکل نہیں ہے. تو لہٰذا ایران کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا پہ باور ہو، اور اسی لیے اس وقت اگر دنیا کو کہیں سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، سہونیت کو کہیں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، سماج کو کہیں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایران کو ایک بہت بڑا ایک ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ایرانی انقلاب کے جو ثمرات ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ انقلاب وہی ہوتا ہے جو اپنی حدوں سے، اپنی جغرافیاؤں سے نکل کے پوری دنیا میں اپنے اثرات کو قائم کرنے کی کوشش کرے، اور یہی انقلاب اسلامی ایران نے کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہے.
بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب. جناب، مغربی دنیا میں آنے والی عوامی بیداری اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جاری اسلامی بیداری کا ایران کے اسلامی انقلاب کے تناظر میں آپ کس طرح جائزہ لیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے انقلاب کا ہی ایک ثمر ہے कि जिसको हम देख रहे हैं उसी किस्म के इनकलाब जो हैं वो शुमाली अफ्रीका में और दूसरे इलाकों में पनप रहे हैं, वो अपना वजूद कायम कर चुके हैं और वो सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ है इन तमाम इलाकों में उसकी बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इसी बात, जैसा कि अभी नज़ीर साहब ने ये बात कही है कि इनकलाब का सही मतलब ये होता है कि वो उसके जो असरात हैं वो बाहर सामने आए। मैं समझता हूं कि ईरान के इनकलाब के असरात जो हैं वो तो दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में महसूस किए जा रहे हैं, उन मुल्कों में भी जहां इनकलाब की ज़रूरत है वहां इनकलाब पैदा हो रहा है, और उन मुल्कों में भी जो तरक्की याफ्ता समझे जाते हैं जहां की इक्तसादियात, जहां की माशियात, जहां की सियासत जो है वो ईरान के इनकलाब की वजह से मुतासर हुई है और हो रही है। मेरे ख्याल में ईरान का इनकलाब जो है वो जिस तरह से रशियन इनकलाब ने अपने ज़माने में एक बहुत बड़ी दुनिया के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था, इसी तरह से ईरान के इनकलाब ने भी इसके बाद जो असरात पैदा किए हैं उससे सारी दुनिया जो है वो मुतासर हुई है और वो पूरी दुनिया में उसके असरात जो हैं वो कायम हो रहे हैं। ये जिस तरह के हालात ईरान में थे इनकलाब से पहले उसी तरह के हालात आज बहुत सी दूसरी कौमों के अंदर भी मौजूद हैं, और उसी वजह से जो कुछ ईरान में हुआ वही कुछ अब इन मुल्कों में होने जा रहा है, उसकी बुनियादें
बहुत बहुत शुक्रिया
चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब। जैदी साहब हमारे पास एक मिनट का वक्त रह गया है। खित्ते में जो तहरीक जारी है साम्राज्य दुनिया उसको अरब बाहर अरब कहने पर मुसिर है, इस्लामी बेदारी का एतराफ करने में उसको क्यों आ रहा
है? देखिए है तो यह इस्लामी तहरीक ही
जी,
लेकिन यह कि इसको जाहिर है कि वो इस्लामी नहीं कहेंगे उसको, वो अरब बहार और ये बहुत दिनों से ये अरब स्प्रिंग और ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे उसके लिए। वो बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो हकीकत से मुंह छुपाने की एक कोशिश है, और बहरहाल असरात जो हैं वो इस्लामी इनकलाब के वो हर जगह पहुँच चुके हैं, और जिन बहुत से ममालिक में आपने उनको सामने देख लिया है, मसलन मिस्र में, तूनिस में, इन जगहों पर और बाकी ममालिक में भी आहिस्ता आहिस्ता ये सरायत करता जा रहा है, इसीलिए ये यहाँ की हुकूमतें भी बहुत सख्त खौफजदा हैं उससे। लेकिन ये कि ये इससे बच नहीं पाएंगे, इसलिए कि ईरान को देखिए इतने ज़्यादा इन्होंने इनको अंडर प्रेशर डाला, लेकिन नतीजा उसका क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो और बढ़ के वो चीज़ जो है वो फैल गई हर तमाम ममालिक में। तो ये इन ममालिक में भी बहरहाल चूँकि अवाम जो हैं वो इस्लाम से वाबस्ता हैं सारे, तो यहाँ भी वो लहर तो आएगी, और ये जो इन्होंने मगरबी प्रेशर के तहत जो हुकूमतें बनी हैं वो भी बहरहाल उनका फॉल आज नहीं तो कल होना है।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम कैसर इमाम साहब और डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल हमारे तीनों तजिया निगारों के ख्यालात आपने मुलाहजा फरमाया, इस्लामी इनकलाब के असरात साम्राज्य दुनिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ईरान की हदूद तक महदूद नहीं रह सके, और आज इस खित्ते में ही नहीं बल्कि मगरबी दुनिया में भी जो अवामी बेदारी की तहरीक जारी है उसमें किसी न किसी शक्ल में ईरान के इस्लामी इनकलाब के असरात देखे जा सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।